اسے ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ کس پائے کا شیطان کا مرید ہوگا. اگر یہ اللہ کی نمائندگی کی صورت میں آئے ہیں تو وہاں سے ان کے مقابلے میں جو کچھ آ رہا ہوگا وہ شیطان کی نمائندگی کی صورت میں ہوگا. ہمارا ذہن اس طرح سے کہتا ہے. قرآن کریم کی گواہیاں بھی ہمیں ملتی رہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا شجر ملعونہ, تمام مفسرین نے, قریب بے اتفاق تمام بڑے مفسرین نے تعبیر کیا کہ یہ بنی امیہ ہے. پھر کردار ہمارے سامنے واضح ہے کہ اس نے بنی امیہ کا جو کچھ کردار رہا کہ جیسے ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو حکومت ملی, تاریخی گواہی کے مطابق اگر کوئی جاننا چاہے تو ایک کتاب ہے, میں اب چونکہ تھوڑا سا پرسپیکٹو کو اونچا کرنا چاہ رہا ہوں, عبد الفتاح عبد المقصود نام کر کے ایک ایجپشن رائٹر ہیں, انہوں نے 8 volumes کے اندر علی ابن ابی طالب نام کر کے ایک کتاب لکھی. جامعۃ الازہر کے یہ لیکچرر ہیں, وفات پا گئے اب, اور پائے کی کتاب ہے 8 volumes کے اندر علی ابن ابی طالب نام کر کے. اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے اور تاریخ طبری وغیرہ کے اندر پرانی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب بنی امیہ کے قبیلے کے پہلے آدمی کو حکومت ملی تو ابو سفیان حضرت حمزہ کی قبر پر گیا اور لات مار کر کہنے لگا کہ حمزہ اٹھ کر دیکھو اب حاکم کون ہے. یہ ہے بنی امیہ. اس خاطر اتنی مذمت ہے. بنی امیہ ایک عجیب کردار ہے اسلام کے اندر, ہمیں اس کے اوپر بہت غور کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو کچھ بعد کے واقعات نظر آتے رہے, خاص کر کربلا کا واقعہ, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہودیوں نے, بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سازش کی کہ ان کو سولی پر چڑھوانے کی کوشش کی, پروردگار عالم نے ان کو آسمانوں پر لے جا کر بچا لیا. کربلا کے واقعے میں وہ سازش, شیطانی سازش, ایک اور رخ کے ساتھ ظاہر ہوئی اور اس دفعہ پروردگار عالم نے جسم کو آسمانوں پہ نہیں پہنچایا, جسم تو زمین پہ رہا لیکن ذکر کو آسمانوں پہ پہنچا دیا, ذکر کو جاری و ساری کر دیا. وہ روح ذکر جو تھی وہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے سید الشہداء کے نام کے پیچھے. بہرحال یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. یہ واقعہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہ 1000 عیسوی کا نہیں ہے, 1100 11ویں صدی عیسوی کا, جہاں سے ویسٹرن اسکالر شروع کرتے ہیں. یہ سارا ذکر ہوتا ہے 7ویں صدی عیسوی کا, کہ اس میں بھی شیطان خاموش نہیں تھا. میں نے عرض کیا کہ یہ پہلے سے وہاں موجود تھے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے, بعد میں بھی انجام دیتے رہے, اس کے بعد مختلف حربے کرتے رہے, وہ جو عیسائیت کے ساتھ کیا تھا, اپنے اسکالرز کو مسلمان بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل کیا اور اسرائیلیات جو ہم کہتے ہیں مصنوعی اسرائیلی احادیث, بنی اسرائیلی احادیث, وہ مسلمانوں کی کتب کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. بے تحاشا اسرائیلیات مسلمانوں کے پاس موجود ہو گئیں. سب معترف ہیں اس وقت, سب معترف ہیں کہ کیا عالم پہنچا. یہاں تک کہ مثال کے طور پر سید مرتضیٰ عسکری جیسے محقق نے جب ٹریس کیا تو پتا چلا کہ کئی سو مصنوعی صحابہ بنا دیے گئے, اصحاب, جن کا کوئی ذکر کتب تاریخ کے اندر موجود نہیں تھا اور انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی. آپ اگر سید مرتضیٰ عسکری کی کتب کو مطالعہ فرمائیں تو آپ اس کے اندر ان چیزوں کو بہت آسانی سے دیکھ لیں گے. انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی. عبداللہ بن سبا کے اوپر ان کی رائٹنگس ہیں, وہ آپ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقے سے کریٹ کی گئی چیزیں دین اسلام کے اندر. اچھا, یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور وہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں چھپاتے رہے. یہ یہودیت, جس کو میں بنی اسرائیل کہوں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ممکن ہے یہودیت میں کوئی اصلی یہودیت کا ماننے والا ہو, حضرت موسیٰ کی اصلی یہودیت کا ماننے والا, اس کی ہم مذمت نہیں کریں گے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے, واقعی اہل کتاب ہے اور حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے, صحیح طریقے سے اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں یہ کہ اس کو بعد میں دوسری شریعتوں کو قبول کرنا چاہیے تھا لیکن اسے قبول نہیں کیا, یہ اس کی اپنی ایک علیحدہ غلطی ہے. تو ممکن ہے کوئی حضرت عیسیٰ کا اصلی ماننے والا بھی ہو, جیسا کہ میں نے کچھ جستجو کی تو کچھ فرقوں کے نام سمجھ میں آتے ہیں جن کے اوپر ابھی مزید کام ہونا باقی ہے, لہذا میں ان کا نام نہیں لوں گا, کہ وہ لگتا ہے کہ ان کے اندر حضرت عیسیٰ کی اصلی تعلیمات موجود ہیں. اسی طریقے سے یہودیوں میں بھی بہت کم, بہت شاذ و نادر فرقے ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر صہیونیت نہیں ہے. اب ڈسٹنگوش کرنے کے لیے میں بنی اسرائیل کے بجائے صہیونیت کہوں گا, کیونکہ صہیونیت وہ عنصر ہے جو قوم یہود کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر گیا. اور ہم سمجھتے ہیں پال اور پیٹر کا کردار بھی یہی تھا کہ وہ عیسائیت کے اندر صہیونیت ڈالیں. آج جتنی زیادہ صہیونی عیسائیت ہے اتنی یہودی بھی شاید نہ ہو. آج کی عیسائیت شدید صہیونی ہے. شدید صہیونی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صہیونی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے قوم بنی اسرائیل کے مدافع بن گئے, اس قوم کے جو شیطان کی نمائندگی میں کام کر رہی تھی اور کہا کہ یہ اس کا حق ہے کہ یہ زمین کے اوپر آئے اور حکومت بنائے. جیسا کہ آج اسرائیل نے یہی نعرہ لگایا کہ یہودیوں کو جمع ہونا چاہیے اور بیت المقدس میں آنا چاہیے, ارض موعود کہتے ہیں, پرومس لینڈ, اس کے اندر آنا چاہیے اور وہاں حکومت بنانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں سب سازش کا حصہ ہے, شیطانی سازش ہے. بہرحال تو وہ اس طریقے سے دین اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے, اور دین اسلام بہرحال کسی نہ کسی کلر کے اندر باقی رہتا ہے. خاندان اہل بیت کی تعلیمات ہیں جو اس کو بچانے کی کوشش کر لیتی ہیں, اور قرآن کریم خاص کر جو تباہ نہیں ہو پایا جس کا وعدہ خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا. لیکن سوال یہ کہ یہودی خاموش رہ جاتے, صہیونی یہودی خاموش رہ جاتے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں تباہ ہو پایا تو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے تو برباد کرنا ہے, ان کو تو شیطان کی طرف سے ایک اسپرٹ ملی ہوئی ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے, تو مسلسل کرتے رہے. مسلسل دین اسلام کے اندر مختلف طریقوں سے, کبھی مسلمانوں ہی کو لڑوا کر, کبھی مسلمانوں کی تعلیمات کو تبدیل کروا کے, کبھی نتنے فرقے بنوا کر, مسلسل کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا. عیسائیوں کی حد میں وہ کہہ سکتے ہیں ہم, وہ جو ٹیمپلرز والا واقعہ کانسپریسی تھیوری کے تحت بیان ہوا پچھلے سیشن میں, وہ عیسائیوں کی حد میں کہہ سکتے ہیں. ہمیں یہاں پر خود ٹریس کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے واقعات کے اندر یہودیوں کا کردار کہاں تک پہنچے گا. اور ابھی کچھ ادارے ہیں جو اس کام کے اوپر ڈیووٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں کہ آیا واقعاً یہ جو اسلامی حوادث پیش آ رہے تھے, اسلامی واقعات, ان کے پیچھے یہودی کتنے کار فرماتے. کچھ کچھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہودی علماء تھے. مثال کے طور پر ایک یہودی عالم کا واقعہ ہے, اس کو پکڑ لیا گیا ایک دفعہ کہ بھائی یہ تو مسنوی حدیث گھڑتا ہے. اس کو پکڑ لیا گیا کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ حدیث جو ہم نے سنی ہے یہ کسی اور سے نہیں سنی, اس نے سنائی ہے. اسے پکڑا کہ بھائی تم نے حدیثیں گھڑی ہیں. اس نے کہاں گھڑی ہیں, اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. جب اس کو پھانسی پہ چڑھانے لگے تو کہنے لگا اب تم مجھے پھانسی پہ چڑھا لو, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک نمبر اس نے بتایا, مثال کے طور پر 20,000 یا 22,000, کہ میں نے اتنی احادیث صحیح سند کے ساتھ گڑھ دی ہیں, اب تم کیسے نکال پاؤ گے, سند بھی صحیح گڑھی ہے میں نے. تو یہ وہ مہارت تھی یہودیت کی جس نے استعمال کیا اپنے آپ کو. اور مسلمانوں کو جو اس وقت مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اور بات کہیں گے, وہ یہی ہے. آپ کبھی غور فرمائیے گا یہ کیا راز ہے کہ مغرب کے وقت میں 5-7 منٹ کا فرق ہے. یہ کیا راز ہے کہ ہم ہاتھ کھولیں گے تم ہاتھ بند ہوگی. یہ کیا مشکل ہے کہ فجر کے وقت میں اتنی سی دیر کا ایک فاصلہ. یہ ہر جگہ اتفاقاً ہو گیا, یہیں کہ نہیں کچھ ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اہل بیت یا تو غلط کو مان لیں یا مقابلہ کریں. اگر مقابلہ کریں گے تو کارنر کر دیے جائیں گے, چونکہ اکثریت تو کسی اور کے ساتھ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ڈیلیبریٹ ایفرٹس تھیں کہ دین اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دی جائیں تو مسلمان کچھ بھی کریں حل نہ کر پائیں, اختلاف باقی رہ جائے, یا پھر غلط کو قبول کر لیں اور دین کو انحراف کا شکار ہونے دیں. بہرحال یہ بہت لمبی ایک داستان. اب سوال یہ آج کے زمانے میں سازش کہاں پہنچتی ہے. وہ فری میسنز چلتے رہے, انہوں نے اپنے کام کر لیے, پورے دنیا اسلام کے اندر فری میسنز کے نمائندے تھے, سب مانتے ہیں, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ تھے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ہم ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. ابھی بھی ان کا ادارہ موجود ہے انگلینڈ کے اندر, برطانیہ لندن میں ان کا آفس کھلا ہوا ہے, ویب سائٹ موجود ہے, آپ جائیے دیکھ لیجیے. آپ کسی بھی طرف فری میسن کو آپ کسی بھی سرچ انجن میں ڈال کے آپ اس میں سرچ کر لیجیے, آپ کو دسیوں ویب سائٹس مل جائیں گی جو ان کے آفیشیل ویب سائٹس ہیں. اسپیشلی جو لندن کے اندر ان کا گرانڈ لاج ہے اس کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے, اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ہماری ممبرشپ لمیٹڈ ہوتی ہے, ہر کوئی اس کے اندر نہیں آ سکتا. ہاں اس کے اندر ریچولس ہیں, اس کے اندر کچھ آداب ہیں, کچھ رسوم ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو پریکٹیکلی ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہاں انہوں نے تمام حد میں جا کر جو کر سکتے تھے وہ کر گزرے, اب چھوٹے چھوٹے حربے کرتے ہیں اور پورے نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب سے پاکستان بنا ہے ہم جاگیرداری کا مقابلہ نہیں کر پائے. کسی نہ کسی صورت میں جاگیرداری ہے. اچھا وہی جاگیردار زمینیں وغیرہ بیچ باچ کر یا دھاندلی آبادیاں کر کے صنعت کار بن گیا, وہی جاگیردار صنعت کار بن گیا, کچھ نئے پلیئر بھی آئے, لیکن وہی جاگیردار ادھر آتا ہے, وہی جاگیردار ادھر جاتا ہے, وہی اسمبلیز کے اندر بیٹھ جاتا ہے, وہ سب کچھ ہے. دوسرے بھی شیطنت میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے. اب ذرا پوچھیے گا یہ پاکستان کی جاگیرداری بنی کب ہے, کون ان کو لے کر آیا. تو آپ کو صرف 150 سال پیچھے جانا پڑے گا, صرف 150 سال. 1860 میں جائیے, وہاں پر جا کر آپ دیکھیں گے 1857 میں جنگ آزادی ہوئی, تو بڑے بڑے زمیندار مسلمان زمینداروں نے اور حتیٰ ہندو زمینداروں نے جنگ آزادی میں جنگ لڑنے والوں کا ساتھ دیا. انگریزوں نے جب یہ جنگ جیت لی تو تمام کی ساری جاگیریں منسوخ کر دیں, کہا جتنی انڈیا کے اندر پرنسز تھے, لارڈز تھے, سب کی زمینیں منسوخ. اب جس کو زمین چاہیے پہلے ہمارے پاس آئے، سارے لارڈز اور پرنس وغیرہ سب کی زمینیں، راجہ مہاراجہ سب کی زمینیں منسوخ ہو گئیں، سب گئے انگریزوں کے پاس جانا تھا. اب جو انگریزوں کے پاس پہنچتا تھا سب سے پہلے تو ریکارڈ چیک کیا جاتا تھا 1857 میں اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اگر باغی تھا تو لٹکا دو، لٹکا دیا گیا، خاندان کو ختم کر دیا گیا. زمین کس کو دی گئی؟ کاسا لیسوں کو، چمچا گیری کرنے والوں کو، اپنی قوم کی پیٹھ میں خود چھرا گھوپنے والوں کو. یہ موجودہ جاگیرداری اس غداری کی میراث ہے، اس انگریزوں کی کاسالیسی کی میراث ہے موجودہ جاگیرداری. یہ تو صرف 150 سال کے وفادار ہیں انگریزوں کے، ان سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ قوم کے لیے کچھ کریں گے؟ ان کے اجداد نے کچھ نہیں کر کے دیا، ان سے توقع کر رہے ہیں انسانیت دکھائیں گے؟ یہ ان میں کوئی نکل آئے گا شاید، کوئی عقل اس کسی کو خدا دے دے عقل تو شاید کوئی نکل آئے، لیکن اسپرٹ یہ ہے، بنیاد یہ ہے. اسی طریقے سے تمام دنیا اسلام کے اندر جا کر دیکھیے ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں نہیں پنپ پاتے ہم؟ ہماری سیاست ان کی حکومت ہے، ان کی حاکمیت ہے، جب چاہیں گے جس طرف چاہیں گے موڑ دیں گے. جب کبھی بھی ان کی مصلحتیں آئیں تو 11 سال جولت حکومت کر لے گا، جب مصلحت نہیں آئی تو 11 سال 4 گورنمنٹس چینج ہو گئیں، پھر مصلحت آئی اب پھر چل رہی ہے، جب جو مرضی آئے گی کر لیں گے. دور کا اور رواج کا اور رسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. 1990 سے پہلے کولڈ وار چل رہی تھی تو کہا تھا کہ بھائی اس زمانے میں تو ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، تو زیاؤلق ڈکٹیٹر بن گئے، 11 سال تک حکومت کرتے رہے، چلو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. 1990 میں کولڈ وار ختم ہو گئی، کہا ابھی ڈیموکریسی کا زمانہ ہے، تو ہمارے یہاں نام نہاد لولی لنگڑی ڈیموکریسی جو آئی تو 4 حکومتیں بدل دیں 10 سال کے اندر، دو دو سال کبھی یہ میاں اور کبھی وہ بیوی. وہ 10 سال گزر گئے تو اب تو بھائی ڈیموکریسی کا دور تھا نا، تو اب ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنتی، یہ موجودہ گورنمنٹ پھر کہاں سے ٹپک آئی؟ یہ تو ڈیموکریٹک نارمس کے خلاف ہو گیا، لیکن ہو گیا، چل رہی ہے، کون روک سکتا ہے، ہو گیا. تو یہ سب کا سب طے ہوا ہوا، یہ ہمارے سروں کے اوپر تھوپتے چلے جائیں گے. سیاست میں انہوں نے یہ کام کیا، اقتصادیات میں آ جائیے، کون سا ملک جی پائے گا ان سے لڑکے؟ کوئی ملک دکھائے طاقت؟ ملائیشیا اور ساؤتھ کوریا جیسے تو دم مار نہیں سکے کہ جب ان کو انہوں نے سزا دی تو 3-3 مہینے میں 4-4 مہینے میں 40% اکانومی شرنک کروا دی ان کی کہ بچ نہیں پائے. وہ ایشین ٹائگرز کا غبارہ بڑی عرصے تک پھول رہا تھا، وہ ایک دم سے جو پھٹا تو 40% اکانومی شرنک ہو گئی ساؤتھ کوریا کی. جو چاہیں گے کر لیں گے، طاقت دکھاتے ہیں ان کو. میں کہتا ہوں یہ آج کے زمانے کی دجال ہے، جس کو چاہیں گے آباد کریں گے، جس کو چاہیں گے برباد کریں گے، جس کو چاہیں گے زندہ رکھیں گے، جس کو چاہیں گے مار دیں گے. کس کے ہاتھ میں ہے معاملہ؟ کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں خود سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی یہ اچھا آپ فائنل انٹرپریٹیشن کی طرف جائیں، یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کے اہداف کیا ہیں؟ چلیے ہمیں نام تو سمجھ میں نہیں آ رہے، جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اگر کوئی یہ کہتا نہیں بھائی یہ لوگ نہیں ہے، کوئی اور ہے، چلیے کوئی اور ہے، یہ دیکھیے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. صاف سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ طاقت اور دولت کے بھوکے ہیں، حریص. دنیا میں اگر ایک زندہ انسان ہے اس کا حاکم یہ ہوں گے، یہ ان کا ہدف ہے. دنیا میں کسی کی جیب میں ایک سکہ ہے تو اس کے مالک یہ ہوں، یہ ان کا مقصد ہے. حریص ہیں دولت اور طاقت کے پجاری کہ اگر کہیں کوئی آزاد انسان نظر آ گیا یا سر کٹائے یا سر جھکائے، تیسری کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس تو ساری دنیا آ گئی، 220 سے زیادہ ممالک ہیں دنیا کے اندر، اور شاید ہی کوئی ملک ایسا بچاؤ جو ان کے چنگل سے نکل پایا ہو. ان سے کوئی کہے 6 کروڑ آبادی کا ایک ایران ہے اس کو چھوڑ دو، 6 کروڑ تو بہت دور کی بات ہے، اگر یہاں 6 آدمی بھی کھڑے ہوں گے آزاد ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ کیوں بچ جائے؟ اس پر ہماری حکومت کیوں نہ ہو؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہ 6 آدمی آزاد رہ گئے تو 12 بنائیں گے، اور 12 ہوئے تو پھر 24 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ پھیل گئے تو پھر ہماری طاقت کہاں جائے گی؟ لہذا اگر ایک آزاد انسان رہ گیا اس کا بھی سر کاٹ دیں گے، اس خاطر دشمنی دکھائیں گے. بس یہ دولت اور طاقت کے پجاری ہیں، ان کو یہ دو چیزیں چاہیے. اچھا اب ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ ان کو دین سے کیا سروکار ہے؟ مثلا ایک شارٹ کٹ نکالتے ہیں، مجھے کہ دولت اور طاقت ان کو دے دیتے ہیں، دین بچا لیتے ہیں، دولت اور طاقت انہیں دے دیں، دین بچا لیں. مثلا ایران اپنا تیل دے دے امریکہ کو، کہ ہمیں چھوڑ دو، صحیح ہے، طاقت ان کو دے کر پریزیڈنٹ تم بناؤ، ہمیں دین پہ عمل کرنے دو، چلیے یہ سودا یہ کر لیں گے. مشکل ساری یہ ہے کہ ہمارا دین اسے قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ دین ظلم قبول نہیں کرتا. اس دین کے اندر مشکل یہ ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام ظلم قبول نہیں کرتا، کہتا ہے ظالم کا مقابلہ تو کرنا ہوگا. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے دو فرزندوں کو، کونا للظالم خصمن، حسن و حسین ظالموں کے دشمن بن جاؤ، وللمظلوم اونن، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. امیر المومنین نے قبول کر لیا ہوتا اگر اس میں اس بارگین کی کوئی گنجائش ہوتی، تو معاویہ سے کہتے کہ اے معاویہ تو حکومت لے لے اور دولت لے لے اور ہمیں چھوڑ دے دین پہ عمل کرنے کے لیے. فرمانے میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. ایک دفعہ ایک شامی آیا امیر المومنین سے، کہنے لگا کہ اے علی اتنے لوگ مر سکتے ہیں اس جنگ کے اندر، آدھا آدھا کر لو، آدھے پہ آپ حکومت کرو، آدھے پہ یہ کرے گا. کیوں قبول نہیں کیا؟ ایک انسان بھی ظلم کی چکی میں پس رہا ہو، علی جیسا قبول نہیں کرے گا، کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ظالم کا مقابلہ کر کے رہوں گا. اچھا کوئی کہے گا ظالم کا مقابلے میں جیتے کہاں، بالآخر شہید ہو گئے، اس سے بحث نہیں ہے، یہ تو دنیا دکھائے گی جیتے گا کون. ابھی تو تاریخ چل رہی ہے، ابھی انسانیت مری تھوڑی ہے. قرآن کریم وعدے کر رہا ہے، وہ نورید ان منا الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ زمین پر جو کمزور واقع ہوئے انہیں وارث بنائیں گے، انہیں امام بنائیں گے. تو جو اہل بیت کا ماننے والا ہوگا وہ کہے گا ابھی تاریخ چلنے دو، دیکھو تو صحیح کامیابی کس کی ہوتی ہے. یہ مشکل ہے یہاں پر. تو اگر کوئی یہ بارگین کرے کہ دین بچا لو دولت، ہم نے عرض کیا کہ یہ بارگین بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ دین ظلم کا مقابلہ کرے گا، دین ظلم کو قبول نہیں کرے گا. اسی خاطر بت پرستی کا مقابلہ کرتا ہے، اسی خاطر ہر ظالم کا مقابلہ کرتا ہے، کہتا ہے ظلم قبول نہیں ہے. دوسری طرف ایک اور مشکل بھی ہے، مجھے کہ اگر دولت اور طاقت گمراہ کے پاس چلی گئی تو اس کا مطلب ہے لوگ خود بخود گمراہی کی طرف جائیں گے، اور خدا جس نے ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے وہ لوگوں کو گمراہی کے ٹولز گمراہ کے ہاتھ میں دے کر نہیں چھوڑے گا، وہ یہ گمراہی کے ٹولز ان کے ہاتھ سے چھین لے گا. لہذا طاقت فرعون کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا، کہے گا نہیں اس کا مقابلہ کرو. اگر طاقت اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی، دولت اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی، تو یہ تو گمراہ کر دے گا، تو مقابلہ کرنا پڑے گا، طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے. لہذا انبیاء سے کہتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس کا مقابلہ کرو، انه طغى، چونکہ یہ طغیان مچائے ہوئے، بغاوت مچائے ہوئے، یہ قبول نہیں ہے ہمیں. تو یہ آج کی دنیا ہے جس کے اندر آپ کو سازشوں کا نام پتا چلے یا نہ چلے، یہ ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ طاقت اور دولت کے پجاری دنیا کے چپے چپے پہ پھیلے ہوئے ہیں. اچھا اب ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ کسی آفس میں کام کیجئے، آپ بڑی محنت مشقت سے مثال کے طور پر اپنی ماہانہ تنخواہ کمائیں گے. اگر میں آپ سے کہوں نا یہ جو آپ محنت مشقت سے تنخواہ کمائیں گے یہ بھی بالآخر انہی پجاریوں کے ہاتھ میں جائے گی، تو آپ مانیں گے نہیں، کہیں گے یہ کیسے جائے گی. اب آپ اس کے چکر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک مزدور بھی اگر 3000 روپے مہینہ کمائے گا نا، تو وہ بھی انہی دولت کی پجاریوں کے ہاتھ میں جائے گی. اب اسے کاؤنٹ کیجئے، اس معاملے کو دیکھیں. چائے خریدے گا، جو خریدے گا اس کا فائدہ کس کی جیب میں جائے گا؟ اب اس کو ٹریس کرتے چلے جائیے، اس کو ٹریس کرتے چلے جائیں گے، آخر میں جا کے دیکھیں گے اچھا وہی ملٹائی نیشنل کے پاس جائے گی، پھر وہی دولت کے پجاریوں کے پاس پہنچ جائے گی. کچھ بھی کر لو، دنیا کی دولت سمٹ کے وہیں جا رہی ہے. تیل کی قیمت بڑھ گئی، تیل کی قیمت بڑھ گئی، اربوں کو پیسہ مل گیا، چلو یہ تو دولت کی پجاریوں کے پاس نہیں، وہ تو خود دولت کی پجاری بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو پیسہ انہوں نے کمایا یہ آپ کہاں پھینکیں گے؟ یہ پھر رکھیں گے بینکوں کے اندر، اسلحہ خریدیں گے، عیاشیاں کریں گے، پیسہ کہاں پہنچ گیا؟ انہی دولت کے پجاریوں کے ہاتھ میں. کچھ بھی کر لیجئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دور 2000 روپے مہینہ بھی کمائے گا نا تو وہیں پہ پہنچنا ہے اس نے. یہ دنیا کا شیطانی نظام ہے. اب آئیے اس میں اسلام کا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ظالم اسلام کے مخالف کیوں ہو گئے، اس وجہ سے مخالف ہو گئے. اب سوال یہ، اسلام کو چھوڑ دیں گے یہ؟ اگر ان کو اسلام سے خطرہ احساس ہو رہا ہے اپنے نظام کے لیے تو یہ اس اسلام کا ستیہ ناس مارنے کی کوشش کریں گے، یہ دوسرے ہر فکر کو چھوڑنے کو تیار ہیں جب تک خطرہ نہ بنے، اور اگر خطرہ بن جائے پھر نہیں چھوڑیں گے۔ اب خوش قسمتی یہ ہے کہ جو فکر ہمارے پاس ہے وہ خود بخود ان کے لیے خطرہ ہے، خود بخود ان کے لیے خطرہ ہے۔ میں کئی دفعہ دو جملات عرض کیا کرتا ہوں اور اب بھی متہم ہو چکا ہوں گا کہ دو ہی باتیں ہر طرف کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان دو کی اہمیت کو سمجھیے۔ جب تک خاندان اہل بیت کی تعلیمات میں آپ کو شہادت اور
آل محمد،
جب تک آپ کو خاندان اہل بیت کی تعلیمات نظر آتی رہیں اس میں ڈھونڈتے رہیے، آپ کو شہادت ملے گی، آپ کو قناعت ملے گی، اور بی بی کی ذات میں دونوں کا مجسم پیکر ملے گا، شہادت بھی قناعت بھی۔ یہ اصلی حربہ ہے دشمن سے لڑنے کا، یقین فرمائیے۔ میں تو جتنا بھی اپنا ذہن کام میں لے کے آتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس شیطانی نظام کا مقابلہ کیسے ہوگا، آخر میں اس نتیجے پر پہنچاؤں، اب تک جہاں تک پہنچاؤں، وہ یہ کہ اگر یہ دو چیزیں ہم خاندان اہل بیت سے سیکھ گئے، نبی اور ان کی اولاد سے، تو ہم اس شیطانی نظام کا مقابلہ کر لیں گے، شہادت اور قناعت، ان کے ہر نظام کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی تشریح کئی دفعہ مختلف جگہوں پہ کر چکا ہوں، لہذا اب یہاں پر اس سے زیادہ کروں گا تو میں اصلی فکر امام سے رہ جاؤں گا۔ اب تک جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ ایک سازش کو اس عالمی سطح پر گمراہی کے نمائندوں کے ذریعے سے احساس کرتے ہیں، وہ سازش مختلف عناوین تبدیل کرتی رہتی ہے، مختلف کلرز لے کر آتی ہے، لیکن اس کی اسپرٹ وہی ہے جو قرآن کریم نے اشارہ فرمایا، بنی اسرائیل اور بعد میں اس کو شاید بعض لوگ نہ مانے بنی امیہ کی صورت میں، یہی لوگ ہیں جو مختلف چہرے تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی مصنوعی دین کی صورت میں آتے ہیں، کبھی مصنوعی فرقہ بنا کر آتے ہیں، کبھی لبرلزم کے نام پر آئیں گے، کبھی کسی اور نام کے اوپر آئیں گے، اور یہی ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اور ہم اس وقت احساس کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت، ملک کی سیاست، ملک کی ثقافت، ملک کا تعلیمی نظام، ملک کا سب کچھ ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ اب اس بیچ میں فکر امام کی گفتگو کیسے ہے اور امام خمینی کی ذات نے کیا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ایک شخصیت نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، اور ایک ایسی فکر کہ جو تمام باؤنڈریز کو جغرافیکل اور ٹائم کی کراس کر دیتی ہے، لوگوں تک پھیلی ہے اور پوری دنیا کے اندر اثرات دکھا رہی ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دنیا کے اندر جا کر دیکھیں تو شیطانی نظام کی مخالفت میں جو فرنٹ لائن بنا ہوا ہے وہ امام خمینی کی فکر ہے۔ پوری دنیا کے اندر دیکھیے شیطانی نظام کے مقابلے میں جو فرنٹ لائن ہے، مثلا آپ جائیں گے فلسطین کے اندر حماس فرنٹ لائن، اسلامی جہاد فرنٹ لائن پر، لبنان کے اندر آئیں گے حزب اللہ فرنٹ لائن، عراق کے اندر آپ آئیں گے شیعہ مسلمانوں کو دیکھیں گے فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، ایران کے اندر آ کے دیکھیں گے پورا کا پورا ایران ایک قلعہ بنا ہوا ہے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ان تمام کے اندر فکر امام خمینی نظر آئے گی آپ کو، بس کچھ ایسا دیا ہے انہوں نے کہ یہ تمام کے تمام لوگ مجاہد بنتے چلے گئے، اور یہ تمام کے تمام اس نظام کو چاہے نام سے نہیں پہچانتے تھے لیکن شیطانی نظام کو پہچان گئے۔ اور ان اچھا اس کی خاصیتیں بھی ہیں، دیکھیں وہی جو میں نے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کی، شہادت اور قناعت، جتنی جگہوں کے اوپر امام خمینی کا پیغام پہنچا ہوا ہوگا وہاں یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، مرنے کے لیے تیار ہیں، زندگی پہ کنٹرول کیے ہوئے۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اس کا انالیسس میں ابھی یہاں نہیں کر پاؤں گا، ان دو میں سے کوئی ایک چیز کم ہوئی وہ قوم مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ قوم شکست کھا جائے گی۔ جس قوم میں سے شہادت اور قناعت میں سے کوئی ایک چیز کم ہو گئی وہ شکست کھا جائیں گے۔ اس خاطر لگتا ہے کہ اس وقت جو ایران کے اندر رہبر معظم کی ذات مقدس ہے اور احمدی نژاد، اس وقت کانٹے کا مقابلہ شروع ہوا ہوا ہے۔ دونوں شہادت اور قناعت کے ماننے والے ہیں، ان دونوں کی زندگیوں کو مطالعہ فرمائیے، ان دونوں کی زندگیوں میں جا کر دیکھیے تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی۔ دیکھیے ان میں قناعت ہے یا نہیں ہے، دیکھیے ان میں شہادت ہے یا نہیں ہے، ان کی باتوں کو سنیے، ان کی پرسنل لائف کو جا کے جج کیجیے۔ ذاتی زندگی بہت بڑا جج ہوتی ہے، بولتا کیا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، جا کے دیکھیے ذات میں کیسا ہے، اندرونی زندگی کیسی ہے، باہر سے تو کچھ بھی بولتا رہتا ہے، کرتا کیا ہے؟ گزشتہ 30 سال میں اس نے کیا کیا ہے؟ یہ سب جا کے دیکھیے، تب آپ کو نظر آئے گا مجسم طے کر شہادت اور قناعت کا ہے. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں مقابلہ کانٹے کا، اس دفعہ یہ بچیں گے نہیں. یعنی دشمن صحیح مقابلہ پائے گا اس دفعہ، اور یوں لگتا ہے کہ اگلے چند سال کے اندر یہ مارکہ کسی فیصلہ کن جگہ کے اوپر پہنچنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو حق کی طاقت یہاں پر جمع ہو رہی ہے، عجیب و غریب انداز میں یہ باطل کو بہت اچھی طرح نظر آ رہی ہے، اور یہ جو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں یہ بھی اسی خاطر ہے کہ یہ جان رہے ہیں کہ یہاں معاملے میں طاقت کہاں تک پہنچ رہی ہے، تو وہ اس خاطر کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیں گے. ٹائم کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اگلے اگر بہت بڑے کینوس کے اوپر چلے جائیے تو اگلے 10 سال کرٹیکل ٹائم ہے، بہت کرٹیکل ٹائم. اور اگر کم سطح کے اوپر بات کریں تو اگلے 2-3 سال بہت اہم ہیں. جب تک یہ شیطان کا نمائندہ جارج بش یہاں پر ہے، یہ 2 سال بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ اگلے 2-3 سال جو گزریں گے یہ فیصلہ کن مارکے کی سمت بہت نزدیک جائیں گے. اور مجھے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، میں امام خمینی کی فکر کے اوپر بہت تیز جانا چاہتا ہوں لیکن بار بار ادھر ادھر ہوئے چلے جا رہا ہوں، مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شاید دشمن جنگ بھی نہیں لڑ پائے گا. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ایران کے خلاف جنگ کب ہوگی، مجھے بھی احساس نہیں ہو رہا کہ یہ جنگ بھی لڑ پائیں گے ایران سے، مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے یہ جنگ لڑے بغیر ہار جائیں گے. یہ جنگ لڑے بغیر امریکہ اور اس کا نظام شکست کھا جائے گا. بہرحال اگلے 2-3 سال بہت اہم ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سازش اور دفاع کے اوپر ہم نے بہت بول لیا، اب آئیے فکر امام خمینی کے اوپر. اس فکر میں ہے کیا؟ اس فکر نے کیا کیا؟ کس طریقے سے تبدیل کیا معاشرے کو؟ سب امام کے اندر ایک عجیب بات تھی، وہ یہ کہ دین کے اندر ایک حصہ نماز ہے، دین کے اندر ایک حصہ عبادت ہے. اس عبادت میں جیسے کہ عرض ہوا نماز ہے، روزہ ہے، مختلف قسم کی عبادت ہے. دین کے اندر ایک حصہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. دین کے اندر مختلف برانچز بنی ہوئی ہیں، عدالت کا نظام ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے جیسے ظالم سے مقابلہ کرنا دین کی کسی فرعی برانچ کا کوئی ایک حصہ ہے. یعنی دین کی کئی برانچز ہیں جو اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، سسٹمز بنے ہوئے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے سسٹمز میں سے کوئی ایک چھوٹا سسٹم ظلم سے مقابلہ ہے، بس لوگ یہ سمجھ رہے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ میں متقی اور پرہیزگار ہو گیا، میری کامیابی طے ہو گئی. ہاں ایک چھوٹا سا کام یہ کہ ظلم کا مقابلہ بھی کرنا تھا، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. امام خمینی نے کہا یہ ایسا نہیں ہے. ظلم سے مقابلہ دین کی اساس ہے. انہوں نے ظلم اور ظالم سے مقابلے کو کسی فرعی چھوٹی سی فیلڈ سے نکال کر دین کے متن اور اساس کے اندر قرار دے دیا. کہا تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ حضرت موسیٰ کو پہلی ذمہ داری ظالم سے مقابلہ ملی تھی؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اثبات کر دیا اور نمرود کا مقابلہ کیا؟ انہوں نے ظلم سے مقابلے کو دین کے اساس میں قرار دے دیا. یہ میں سمجھتا ہوں انبیاء کے پیغام کو زندہ کر دیا. انبیاء کے پیغام کو زندہ کر دیا. کہا انبیاء نے کیوں جانے دین؟ اگر انبیاء بنی اسرائیل کو صرف یہ کہتے رہتے نا کہ دیکھو بھائی ہم تمہیں تقویٰ و پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہیں، جو تمہاری مرضی آئے کرتے رہو، تو کبھی بھی بنی اسرائیل انبیاء کو قتل نہ کرتے. کیوں قرآن کریم کہتا ہے یہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ انبیاء رکاوٹ بنتے تھے، انبیاء ان کے کام کو انجام نہیں دینے دیتے تھے. جب رکاوٹ بنتے تھے قتل ہوتے تھے. امام خمینی نے اسی فکر کو دوبارہ زندہ کر دیا. کہا میں گوشہ نشین متقی اور پرہیزگار نہیں بناؤں گا. میدان عمل میں آؤ، ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس سے بات کرو. اب ایک عجیب بات آپ یہ دیکھیں گے کہ 40 سال پہلے انہوں نے حوض علمیہ کے اندر بیٹھ کر جو نعرے لگائے، آج پوری دنیا وہ نعرے لگا رہی ہے. تشریح ابھی آپ کی خدمت، 40 سال پہلے کی ان کی تقریر سنی ہے جو انہوں نے 1963-1964 کے اندر فیضیہ میں کی. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے وہ اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں، 40 سال پہلے. آج پوری دنیا سمجھ رہی ہے معاملہ کیا ہے. صرف 40 سال کا فاصلہ پڑا ہے ان کی بصیرت اور ان کی دانش میں. 40 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب یقین فرمائیے 1987 میں ایران سے ایک دفعہ آیا پاکستان کے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے، وہاں پر ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. 1987 کا مطلب یہ کولڈ وار ابھی چل رہی ہے, رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار, سرد جنگ. تو وہاں پر کہیں بات ہوئی, ایران اور عراق کی جنگ اپنے فیصلہ کن مراحل کے اندر داخل ہو رہی تھی. تو ایک دوست سے ہماری بات ہوئی, ہم نے بات کی, ہم نے کہا کہ دیکھو ان کاموں کے پیچھے امریکہ ہے اور یہ نہیں کرنے دے گا. آپ یقین فرمائیے, تلملا کے مجھ سے کہنے لگا, آپ لوگ امریکہ کے کیوں اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ 1987 کی بات ہے. 1987 تک ٹھیک ٹھاک دیندار آدمی نہیں جانتا تھا امریکہ ہے کیا چیز. اس وقت بھی امام خمینی کو نعرہ لگاتے ہوئے 24 سال گزر چکے تھے. اب جا کر کہیں سب کی سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے. اب کیا کوئی دیوبندی, بریلوی, وہابی, کوئی کچھ بھی ہو, سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ امریکہ ہے جو واقعاً شیطان بزرگ ہے. انہوں نے نعرہ لگایا تھا, انہوں نے بیت المقدس کی آواز کو اٹھایا, انہوں نے کہا روزے قدس مناؤ. پوری دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کیا معاملہ ہے. میں کبھی کبھی ذکر کیا کرتا ہوں, جب کراچی میں پہلا روزے قدس ہوا, بمشکل 25 آدمی تھے, بمشکل 25 آدمی. آج پوری دنیا کیسے روزے قدس منا رہی ہے, سب بھول بھی گئے حتیٰ کہ امام خمینی نے کہا تھا روزے وحدت. انہوں نے کہا ہفتہ وحدت مناؤ. ان کے نعرے جو 40 سال پہلے لگائے ہوئے نعرے تھے, آج دنیا کے رائج نعرے ہیں. ان کی سیاسی حکمت عملی اس وقت مسلمانوں کی سیاسی حکمت عملی ہے. یہ ان کا کام تھا, مسلمانوں کی فکر کو ایسا ارتقا دے دیا انہوں نے اپنی ذات کے ذریعے سے. تو میں نے عرض کیا, پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ ظلم کے ساتھ مقابلے کو دین کی فروعات سے نکال کر, کسی چھوٹی موٹی بحث سے نکال کر متن کے اندر قرار دے دیا. کہا انبیاء کی زندگی گزارو, مقابلہ کرو, خاندان اہل بیت کی زندگی گزارو, مقابلہ کرنا سیکھو. سید و شہداء کی انہوں نے زندگی کو اس دنیا کے اندر ایک بار پھر لوگوں کے سامنے روشناس کروا دیا. کہا زیارت عاشورہ پڑھنے والا ظالم کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا, زیارت وارثہ پڑھنے والا اب ظلم کا ظلم کے سامنے تسلیم کیوں ہو جاتا ہے. ایک دم سے انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا معجزہ تھا جو امام خمینی نے انجام دیا. دوسری بات, آج دنیا کے اندر جا کے دیکھیے دین کے نام پر ہو کیا رہا ہے. یعنی میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہتا ہوں, ایک اصطلاح, دینی سیاست. دینی سیاست, اچھا اگر آپ ایران کو نہیں جانتے ہوں, انقلاب کو نہ سمجھتے ہوں, امام خمینی کو نہ جانتے ہوں, رہبر معظم کو نہ جانتے ہوں, جیسے ہی پاکستان میں آپ سے کہا جائے گا دینی سیاست, آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ نام نہ لیجیے گا, میں صفات بتا دیتا ہوں. مکرو فریب, منافقت, یہ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہاں جو دین کے نام پر سیاست کھیلی گئی, وہ ضیاء الحق صاحب آئے 1977 میں نظام مصطفیٰ کے نام کے اوپر جو لوگوں کو بیوقوف بنایا انہوں نے, دینی سیاست طالبانزم, اس کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا, اسلام کو بدنامی کا ٹھکانہ بنا دیا. یہ تھی دینی سیاست ہمارے معاشرے کے اندر. جائیے یورپ کے اندر پوچھیے دینی سیاست, تو وہ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ پوپ, وحشتناک حکومت, قرون وسطی کی حکومت, جہالت کا مجسم پیکر, سائنس کے خلاف کام کرنے والے, یہ تمام کے تمام وہ لوگ سوچتے ہیں دینی سیاست کے نام پر. اب آئیے امام خمینی سے پوچھے دینی سیاست یعنی کیا. اب سر جملہ سنیے گا, انہوں نے کہا دینی سیاست یعنی شہید دست غیب سیاست دان ہوں. کیا مطلب شہید دست غیب سیاست دان ہوں؟ اتنا معنویت رکھنے والا سیاست دان, یہ ہے دینی سیاست. عرفان کی حدوں میں پہنچنے والا سیاست دان, شہید مطہری جیسا فلسفر سیاست دان, یہ ہے دینی سیاست. دینی سیاست کے تمام اجزاء کو تبدیل کر دیا. عیسائیت میں دینی سیاست تھی مکرو فریب, لوٹ مار, چرچ, بادشاہ اور جاگیرداروں کا ملاپ عوام کو لوٹنے کے لیے, یہ تھی دینی سیاست. مسلمان ملکوں میں آؤ تو دھوکے بازی, فریب بازی, اپنی سیاستوں کو چمکانا, اپنی حکومتوں کو چمکانا, یہ تھی دینی سیاست. امام خمینی کے پاس آئے, کہا دینی سیاست, انہوں نے کہا سب سے پہلے معنویت, تقوی اور پرہیزگاری, اب سیاست دان بھی ہے, یہ ہے دینی سیاست. فلسفر دینی سیاست رکھنے والا, متواضع خاضع انسان, شہید باہنر جیسا, یہ سیاست دان. شہید رجائی جیسا سادہ طبیعت والا انسان, یہ ملک کا صدر ہو, یہ دینی سیاست تھی. دینی سیاست کے تمام پیرامیٹرز کو تبدیل کر دیا امام خمینی, اور پھر خود جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ اگر کسی نے بات کی شہادت کی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا بچہ قربان کیا. جب ایرانیوں کے ہاں شہید کم ہوئے ہوں گے اس وقت ان کے فرزند شہید ہو گئے. ذاتی زندگی کے اندر آئیے, سادگی دکھا دی, کہا دیکھو ایسی سادگی ہونی چاہیے, کچھ جگہوں پر ایسے کام کرتے تھے سخت طبیعت کے ساتھ، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے یہ کیوں کرتے ہیں اتنی سخت طبیعت. ان کے آفس میں ایک صاحب کام کرتے تھے، انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ جس گھر کے اندر وہ رہ رہے تھے اس کی نیچلی والی منزل میں ہمیں بھی ایک دفعہ شرف ہوا وہاں پر پہنچنے کا جب وہ حیات تھے، تو وہ تشریف لاتے تھے اس طرح ہاتھ ہلاتے تھے، نیچے لوگ جمع ہو جاتے تھے، حسینیہ جمانان جس کو کہتے ہیں. تو کہنے لگے دیواروں کے اوپر رنگ بہت پرانا ہوا ہوا تھا، جب وہ اوائل انقلاب میں وہاں پر آ کے رہے تھے اس زمانے سے رہ رہے تھے، کسی جگہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. لوگوں نے کہا یہ کمرہ یوں کر لیتے ہیں، وہ کمرہ یوں کر لیتے ہیں. کہنے لگے نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں، جو جس دن میں جیسے آیا ہوں ویسے ہی جاؤں گا، یہاں سے میرا جنازہ جائے گا. اتنے سختی دکھاتے تھے. ایک جگہ کے اوپر ایک کمرہ تھا، اس کے بعد بیچ میں صحن تھا، اس کے لیے سیڑھیاں اترنی پڑتی تھیں، پھر دوسرا حصہ تھا وہاں پہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں. ڈاکٹرز نے کہا بھائی آپ دل کے مریض ہیں، آپ سیڑھیاں نہیں اتریں گے. تو کہا اب کیا کریں، اس گھر کا ایک حصہ ادھر ہے، گھر کا دوسرا حصہ ادھر ہے. تو کہا اس کو توڑوا کے برابر کروا دیتے ہیں. کہنے لگے ہرگز ہاتھ نہیں لگانا یہاں پہ، میں جس طرح آیا ہوں ویسے ہی جاؤں گا. کہا آغا صاحب یہ تو آپ کی صحت کا معاملہ ہے. کہنے لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا گھر ایسے ہی چھوڑ دو. بڑی مصیبتوں سے اصرار کر کے لوہے کا ایک پلیٹ فارم لگوا دیا، کہا بس یہ کافی ہے، اس کے اوپر میں چل کے وہاں چلا جاؤں گا. حسینی جمران میں ایک صاحب نے، یہ جو ان کے آفس میں کام کر رہے تھے، کہنے لگے کہ وہ امام جہاں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ ہلاتے تھے، نیچے لوگ جمع ہوتے تھے، دیواریں بہت پرانی ہو گئی تھیں، رنگ روغن اتر چکا تھا. کہنے لگے ہم ان سے کہا کبھی کہ بھائی اس کو رنگ کر لیتے ہیں کم سے کم. کہنے لگے نہیں کرو ایسے ہی رہن دو. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی رنگ بھی نہ کریں. کہنے لگے نہیں رنگ نہیں کرو ایسے ہی رہن دو. تو انہوں نے کہا کہ شاید تحمل کر لیں گے ہم، کر دیتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ لوگ کہیں آتے، انہوں نے رنگ والوں کو بھیج دیا کہ جا کے رنگ شروع کر دو. رنگ کرنا جو شروع کیا تو ان کو پتا چل گیا کہ رنگ کرنے والوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. فوراً وہیں پر آئے، انہوں نے جملہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا دیکھو میں مر جاؤں تو رنگ کر لینا، ابھی رنگ نہیں کرو. اتنی سی بات، اتنی